السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں مختلف حضرات نے جو سوالات بھیجے ہیں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ جو غنم کا لفظ بولا ہے اس پہ تحقیق فرمائی ہے, اور اس پہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے حاشیہ کے لغت شبلی نعمانی کی تائید نہیں کرتی, اور یہ حضرت کی ذاتی تحقیق ہے. یہ پڑھ کے ہمیں بھی حیرت ہوئی تھی کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کے اصل معنی پر یا تو بیان کر دیے ہوتے, اور یا پھر کس طرح سے یہ اہل لغت کے خلاف ہے یہی تحریر فرما دیا ہوتا. لیکن حیرت ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظر سے یہ بات کیسے رہ گئی. شبلی نعمانی نے جو تحقیق لکھی ہے وہ حقیقت میں ٹھیک ہے. عرب جو تھے یہ جانوروں میں بکریاں بہت پالتے تھے, اسی لیے غنما کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انتہائی کوشش کے لیے. غنما کا انتہائی کوشش, تو بکریاں پالنا ظاہر ہے کہ کچھ آسان نہیں ہے, انتہائی کوشش اس کے لیے کرنا پڑتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہی یہ لفظ بھی بنا. اور غن من یہ بھی لفظ ظاہر ہے کہ عربی کا ہے, اور یہ جو لفظ ہے غن من اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال غنیمت. تو عرب جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو دشمن کے جو اموال قبضے میں آتے تھے وہ سب سے زیادہ پھر بکریاں ہی ہوا کرتی تھی, کیونکہ عرب بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے. تو اس لیے ہوتے ہوتے یہ الفاظ استعمال ہونے لگے, لوٹ مار کے معنی میں بھی یہ الفاظ استعمال ہونے لگے, اس چیز کو جو مفت مل جائے. اور یہ ایسی چیز جو غنیمت گویا کہ بن گئی. تو غنم یا غنم یہ دونوں الفاظ لوٹ کے مال کے لیے استعمال ہوتے تھے, اور اسی سے تغنم کا لفظ بنا ہے, یعنی لوٹ کا مال سمجھنا. وہ نما کا انتہائی کوشش. اور یہ الفاظ پھر حدیث شریف میں بھی آئے, قرآن کریم میں بھی آئے, انما غنیمتم, وہاں بھی یہی مراد ہے. اور جو غنائم ہے وہ جمع ہے غنیمت کی, غنیمت واحد ہے اور غنائم اس کی جمع ہے. اور مغانم یہ بھی قرآن کریم میں آیا, اور غنم اس کا مصدر ہے, اور غانم اس میں فاعل ہے, یعنی وہ جو غنیمت کو لینے والا ہے. تو غانم تو واحد ہے اور غانمون اس کی جمع ہے. تو اس لیے یہ آیا ہے کہ السکینت فی اہل الغنم, یہ جو بکریوں والے ہوتے ہیں ان میں سکون ہے, اطمینان ہے. یمن والوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, کیونکہ یمنی جو تھے یہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے, اور قبیلہ مضر اور ایک اور قبیلہ تھا ربیعہ, یہ لوگ اونٹ پالتے تھے. تو ان میں اونٹ پالنے والوں میں جو سختی اور جو ایک اکھڑ پن پایا جاتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ تھا. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کئی جگہ پہ استعمال فرمایا, اور قیامت کی علامتوں میں سے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری عہدے دار ہوں گے, بل امانت مغنم, یہ جو کچھ بیت المال میں سرکاری خزانے میں آئے گا اس کو لوٹ مار کا مال سمجھ کے اس طرح بے احتیاطی کریں گے. یعنی ٹیکس جو پبلک دیتی ہے, اسی طرح بیرون ملک جب بڑے بڑے صدور اور وزرائے اعظم جاتے ہیں تو جو کچھ انہیں ملتا ہے, مختلف لوگ انہیں تحائف پیش کرتے ہیں, وہ سب سٹیٹ کا مال ہوتا ہے. لیکن یہ تو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے جیسے ان کے ہاتھ مفت کا مال آ گیا. تو خیانت کرنا یہ اموال میں اس کو لوٹ کی طرح اس کو ہضم کر جانا, یہ والغنیمت من کل بیر، یہ آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار نیکیوں کو میرے لیے اس طرح کر دے جیسے کھلی چھٹی مل جائے اور میں مال کو لوٹ رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اصل مراد تو یہ ہے کہ پروردگار والغنیمت من کل بیر، اللہ ہر نیکی کو میرے لیے ایسے کر دے کہ میں اس پہ زیادہ سے زیادہ حصہ کماؤں. تو یہ غنم کا مطلب ہے، یہ دریافت فرمایا گیا ہے. اور اس میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ جو لکھا ہے کہ حضرت کی ذاتی تحقیق ہے اور کتب سے اس کی تائید انہیں نہیں ملی. معلوم نہیں ہے حضرت رحمت اللہ کون سی اس وقت لغت کی کتابیں دیکھی ہوں گی. حیرت اس پہ زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ عربیت میں اپنے زمانے کے امام. ندوہ میں جلسہ ہو رہا تھا سالانہ، تو ایک نواب صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اردو میں تو سبھی تقاریر کیا کرتے ہیں، مزہ جب آئے جب عربی میں کوئی تقریر کرے. تو شبلی نعمانی جو تھے انہوں نے، سید صاحب شاید اس وقت 18-19 برس کے رہے ہوں گے شاید، تو پوچھا کہ چیلنج ان کا قبول کر لوں، عربی میں تقریر کر دو گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت قبول کر لیں اور میں کروں گا. اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور عربی میں تقریر شروع کی. حیران رہ گئے لوگ کہ اتنی فصیح و بلیغ عربی میں کی. شبلی اٹھ کے سٹیج سے چلے گئے، باہر ٹہلتے رہے اور سنتے رہے. اور سید صاحب کی جو تھی تقریر، نعرے لگنا شروع ہوئے. نواب صاحب تھے، سر چوم دیا کہ سبحان اللہ ندوہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. سید صاحب جب باہر گئے، شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ باہر گھوم رہے تھے تو بلایا. تقریر جب ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی جو باندھی ہوئی تھی اتار کے سید سلیمان ندوی کے سر پہ رکھ دی اور رو پڑے اور فرمایا تم نے میری عزت رکھ. تو معلوم نہیں، شاید ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، ورنہ بہت بعید ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز کی خبر نہ ہو. دوسرا، آپ نے تحریر فرمایا کہ الحرب خدا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محاورہ استعمال فرمایا تھا اور یہ آپ کو مل جائے گا صحیح بخاری میں. خدع کا اصل مطلب ہے داؤ کرنا، داؤ چلانا، داؤ مارنا. یہ سارے الفاظ اردو میں ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں نا، فریب دینا، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. جنگ میں یہی ہوا کرتا ہے، ایک ہی داؤ چلتا ہے کہ ظاہر میں کچھ سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو دشمن ایک داؤ لگا کے شکست دے دیتا ہے. الحرب خدع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا. مخدع خزانے کو کہتے ہیں، کیونکہ اسے بالکل چھپا کر رکھا جاتا ہے نا. یہ حدیث اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب نعیم ابن مسعود غزوہ خندق میں مسلمان ہو گئے، تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں اگر اب کوئی کام ہو. نعیم رضی اللہ عنہ کو اس وقت یہودی مشرکین مکہ سب کافر بھی سمجھتے تھے اور عزت بھی بہت کرتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت قریش، غطفان اور یہودی تینوں سے میرا مقابلہ ہے، کچھ ایسا کام جا کر کرو کہ یہ تینوں آپس میں لڑ پڑے، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. اور انہیں فرمایا تھا کہ الحرب خدع، جنگ تو داؤ چلانے کا کام ہے. ایک داؤ یہ بھی ہے کہ دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے. تو اس وجہ سے نعیم رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کر ایسی باتیں کی کہ تینوں یہ قریش آپس میں لڑ پڑے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک دوسرے سے خود ہی نپٹنے میں لگ گئے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ صلاتھا فی مخدعھا، عورت کی نماز تو سب سے اچھی وہ ہے جو اپنے مخدع میں پڑھتی ہے. مخدع کا مطلب پیچھے کوٹھڑی. گھر ایسے بنتے تھے کہ بڑا کمرہ بنتا تھا، بڑے کمرے کے باہر، بڑے کمرے میں چارپائیاں، پلنگ، یہ وہ چیزیں بچھا دیتے تھے، پھر اس کے پیچھے ایک اور کمرہ بنا دیتے تھے اور اس میں رکھا کرتے تھے خزانہ، اس میں رکھا کرتے تھے اپنے مختلف اموال. اس میں بہت سے صندوق رکھا کرتے تھے, تو جو پیچھے کوٹھڑی بنتی تھی اس کوٹھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت کی نماز وہاں ہے. اخدع, یہ آپ کبھی انسانوں پر غور کریں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گردن لمبی ہو خاص طور پہ اس میں نظر آتا ہے, جب انہیں شدید غصہ آتا ہے تو دائیں اور بائیں دو رگیں پھول کے باہر آ جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں اخدع, کیونکہ وہ عام حالات میں نظر نہیں نہ آتی, تو پھر وہ غصہ آتا ہے کسی آدمی کو تو اس کی وہ رگیں نظر آنے لگتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے نا کہ احتجم علی الاخدعین والقاہل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون جسم مبارک سے نکلوانے کے لیے گردن کی دونوں رگوں اور دونوں کندھوں کے درمیان میں اس سے کہا کہ یہاں چوک لگاؤ تاکہ خون کا کچھ حصہ جونک چوس لے, اور اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دے دی تھی جس چیز یا جس بیماری میں آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا. عربوں کا محاورہ بھی ہے, وہ دیکھیں نا خدع کا لفظ خدع کیسے استعمال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ قحط الصحاب, بادلوں میں قحط پڑ گیا, بادلوں نے برسانا چھوڑ دیا, وخدعت الذباب, اور گھوڑے چھپ گئے یعنی بھاگنے لگے, گھوڑوں نے دھوکہ دے دیا, رسیاں توڑا کے بھاگنے لگے, وجعت الاعراب, اور دیہاتی بھوکے ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی. یہ عربوں کا محاورہ ہے, تو شکایت کرتے ہیں کسی سے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے بھی ایک آدمی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا اور آپ نے دعا فرمائی تھی اور پھر آپ کا معجزہ ظاہر ہوا تھا. اسی طرح ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے پوچھا گیا, عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ان دخل علی کا بیتی, اگر فتنے کے زمانے جو قیامت کے قرب میں آئیں گے مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے تو میرے گھر میں ہی اگر کوئی آ جائے مجھے مارنے تو مجھ سے فرمائیے میں اس کا کیا کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادخل المخدع, مخدع میں چلے جانا, کوٹھڑی میں چلے جانا, یعنی مطلب یہ کہ مقابلہ نہ کرنا, اگر لڑنے کے لیے آ جائیں مارنے کے لیے تو مراد یہ ہے کہ جو کچھ مانگے بس دے دو, جان چھڑاؤ, اپنی جان کی حفاظت کرو, کمرے سے لوٹتے ہیں لوٹ لیں. یہ اب دور آ گیا نا, بہت جگہ پہ ڈاکو راتوں کو دن کو گھر چلے جاتے ہیں تو وہ خواتین کے متعلق بھی مرد کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کہنا, باقی سارا گھر کھلا ہے اور جو چاہے تم لے جاؤ. وہ پوچھتے ہیں پھر زیور کہاں, فلاں چیز فلاں چیز, وہ اپنے ہاتھ سے مالک نکال کے دے دیتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے, صرف اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور اس ظلم سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو جو ظلم انہوں نے برپا کرنا ہے, کیونکہ قانون تو کوئی ہے نہیں جو ان پہ نافذ ہو, قانون ہے بھی تو بھی اس کے نفاذ کرنے والے لوگ نہیں. ایک چیز یہ تحریر فرمائی ہے کہ علامہ اقبال نے یہ لکھا ہے کہ تصوف یہ عجمی پودا ہے, اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تسمین کی بات کی, رہبانیت کی. دیکھیں بھائی بات بالکل صاف سی ہے, مقالات اقبال میں ہم نے بھی علامہ اقبال کی یہ تحریر پڑھی ہے, ہم علامہ اقبال کے بہت مددار ہیں, ایک طرح سے ان کے پرستار ہیں, جو کچھ انہوں نے لکھا ہے قوموں اور ملکوں کے قائدین کو اٹھانے کو کافی ہے, جو کچھ انہوں نے لکھا ہے قرآن کریم کا پیغام انہوں نے گویا اپنی شاعری میں دیا, ہم ہر طرح سے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں, لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ ہم دین کے فتوے بھی ان سے پوچھنے چلے جائیں, ہم جا کے ان سے یہ پوچھیں کہ سجدہ صاحب کیسے ہوتا ہے, ہم جا کے علامہ اقبال سے یہ پوچھیں کہ تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے یا نہیں. یہ فیلڈ اور ہے, یہ مفتیوں کی بات ہے, ائمہ مجتہدین کی بات ہے, یہ ان کی بات ہے جو اہل علم ہے. یہ عجیب سوال لکھا ہے, آپ نے کہاں علامہ اقبال کو پڑھ لیا, علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں اپنی بہن کے نام ہمشیر کے نام میں خط لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ تم مولوی بنو، اور میں نے والد کی بات کو نہیں مانا اور ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے میں جرمنی چلا گیا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں والد کی بات مان لیتا اور میں علم حاصل کرتا، مولوی بن جاتا. یہ میں نے کیا کیا زندگی میں؟ علامہ اقبال نے ہمشیر کے نام خط لکھا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا. تو علامہ اقبال، اللہ تعالی نے ان سے کام لیا ایک طرف کا، لیکن اگر وہ بن جاتے واقعی عالم دین تو پھر ہم بھی جا کے پوچھتے، ان کی کتابوں میں پڑھتے انہیں کہ حضرت والا اللہ تعالی کی ذات و صفات کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کا کیا مسئلہ ہے. علامہ اقبال تو اتنے زیادہ علماء کے معترف تھے کہ وہ جانتے تھے علم کس چیز کو کہتے ہیں. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اصرار کرتے رہے کہ حضرت آپ لاہور تشریف لے آئیں اور ہم اور آپ مل کے جدید زمانے کے مسائل اسلام کی نشت ثانیہ پہ کام کریں. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے اصرار کرتے رہے کہ آپ آ جائیں اور ہم کام کریں. وہ جانتے تھے نا کہ ان میں کس چیز کی کمی ہے. تو یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ مہدویت مسیحیت، نہ انہوں نے لکھا ہے، اصل میں جو آپ نے الفاظ تو نہیں لکھے، مہدویت اور مسیحیت جو لکھا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، مجددیت اسی زمانے میں لکھا ہے انہوں نے، جب ان کے خیالات 100% اس کے مطابق نہیں تھے جو اسلاف کی تحریریں تھیں. مجددیت کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں فرمائی کہ ہر صدی میں علماء کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین کی تجدید کا کام کرے گا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا کس کو انکار کیا ہے؟ کون انکار کرتا ہے، اور کون ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو مانے؟ اور اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس کے اس فتوے پہ کون عمل کرے گا؟ گمراہ آدمی ہے جو بھی ہے، جو بھی ہے. 9-10 نام ہیں اس سلسلے میں کہ فلاں نے انکار کیا، فلاں نے انکار کیا. ارے بھیا، جو بھی تھا اس مسئلے میں گمراہ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ قادیانیت کا دروازہ کھولتا ہے. قادیانی دوسرا سوال ہی یہی کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا نا، مان گئے، اب بتاؤ جو حدیث میں آیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے یہ کون ہوگا؟ اب آدمی پھنس جاتا ہے. وہ کہتے ہیں غلام قادیانی آ گئے. تو اسی مرزائیت کی راہ ہموار کرنی ہے، ایمان کھونا ہے. اسی لیے یہ علامہ اقبال لکھے یا کوئی لکھے، اہل سنہ کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، بس اتنی بات. معتزلی کوئی ہو جائے، کوئی خارجی ہو جائے، کوئی اور فرقے سے تعلق رکھے، اب ہم سر سید کی زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ گمراہی وہاں سے بہت زیادہ پھیل. ایک سر سید تو وہ ہے جو قوم اور ملک اور ملت کی خاطر قربانیاں دی، کیا کہنے اس ذات کے، کیا کہنے اس ہستی کے. اور ایک وہ ہے جو مذہبی طور پر انہوں نے گمراہیاں لکھی ہیں اور اختیار کی ہیں، اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو اس لیے جو بھی لکھے، بات اہل سنہ کی ہے، بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بات وہ منصور ماتریدی کی ہے، فتویٰ صاحب فتح القدیر نے جو کچھ لکھا ہے، جو انہوں نے عقیدے پہ کتابیں لکھی ہیں اس کی ہے. تو اس لیے یہ تصوف کوئی عجمی پودا نہیں ہے جو باہر سے لا کے لگایا گیا، علامہ اقبال لکھے یا کوئی لکھے. تصوف خالصتاً اسلام کی اپنی چیز ہے. اصل قصہ بس اتنا سا ہے کہ جب دین حساب کی صورت اختیار کرنے لگا کہ یہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، اور فقہا اور مفتیوں کے فتوے عام ہونے لگے، یہ نماز نہیں پڑھو گے اتنی سزا ہوگی، یہ نہیں کرو گے اتنی سزا ہوگی، تو وہ قانونی ڈھانچہ ایک طرح کا دین بن گیا، جس کسی زمانے میں آخر پہ پہنچ کے عیسائیت اور یہودیت یہی ہو گئی تھی. اس وقت اللہ جزائے خیر دے ان صوفیوں کو، انہوں نے کہا ہے یہ صرف گناہ اور ثواب ہی کا ذکر نہیں ہے کہ اتنا گناہ ملے گا اور اتنا تمہیں ثواب ملے گا. آگے بڑھو, اللہ کی طرف رجوع لوگوں کو کراؤ, لوگوں کو کہو یہ گناہ کر لو, توبہ بھی کر لو, اللہ معاف کر دے گا. یہ نیکی کرو گے اللہ خوش ہوگا, اللہ کی محبت, زہد, دنیا سے انقطاع اور اللہ کے سامنے زاری کرنا, ابتحال, خدا کے سامنے رو دینا, اپنی عاجزی کا اعتراف, اللہ سے اصرار کر کے اشیاء کا مانگنا اور مصیبتوں سے پناہ مانگنا اور اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے عافیت کی طلب, یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو صوفیہ کی دین تھی اور صوفیہ کرام نے چاشنی ڈال دی ان عبادات میں, انہوں نے محبت کا رنگ دیا اس کو. سفیان ثوری تھے, ہاشم تھے, یہ لوگ تھے, اور حسن بصری تھے رحمہ اللہ, انہوں نے اس عبادت میں اللہ کی محبت کا رنگ ڈالا, اللہ کی معرفت کا رنگ ڈالا, گناہ میں اللہ کی خشیت کو ڈالا. یہ کون سا عجم کا پودا تھا بھیا؟ یہ سب اسلام کی دین تھی. اللہ تعالیٰ پھولوں سے بھر دے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو, اور اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو. یہ ہمارے محسن تھے جنہوں نے کیا. پڑھنا چاہیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کو, پڑھنا چاہیے 30, 35, 36 جلدیں, جو فتوحات مکیہ کی عبارت تک نہیں پڑھ سکتے, 5 صفحے فتوحات مکیہ کے نہیں پڑھ سکتے, وہ بھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کوستے ہیں. تو اس لیے مہدویت ہو, مجددیت ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب اسلام نے ہمیں دیا ہے اور اسلام ہی نے بتایا ہے کہ یہ کام کرنے کے. ابھی اور بھی سوالات ہیں, شاید پھر یہ بات آئے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا ہے, غالباً یہ عامر فہیم صاحب ہیں بنگلور سے جنہوں نے دریافت فرمایا ہے. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے مثنوی میں یہ بات پڑھی کہ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, کہ اولیاء اللہ کی مجالس میں ایک دن کوئی ایک وقت گزار لے تو وہ 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت جو اللہ کے مقام پاتی ہے, اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا اس سے بھی بلندتر چیز ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شعر پڑھ کے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے, 1,00,000 سال کی, 1,000 سال کی, 100 سال کی عبادت, اور وہ اس کے مقابلے میں کسی اچھے بندے کی صحبت ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, مگر اتنی بڑھ جائے یہ کیا ہوا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب, اگر یہ شعر میں کہتا تو میں کہتا کہ ایک زمانہ صحبت اولیاء, اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک وقت گزارنا بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا, تو 1,00,000 سال کی عبادت سے اس سے افضل قرار دیتا. روم نے تو 100 کہا ہے نا, میں اس کی بجائے 1,00,000 کر دیتا کہ 1,00,000 سال کی. تو اور حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت یہ کیا. تو پھر حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے اس بات کو انہیں سمجھایا, جناب والا نے ہم سے دریافت کیا ہے کہ کیا یہ چیز ہے ایسی, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, ان کی تو تصدیق سے بھی بھیا ڈر لگتا ہے. تصدیق سے کیا ڈر لگنا ہے, اپنی حیثیت کہ ہم ہیں کس حیثیت کے کہ بڑے لوگوں کے فتوے پہ دستخط کریں یا یہ کہیں کہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا. ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائے. مگر بہرحال یہ بات صحیح ہے, اس کی اصل کیا ہے؟ مولانا روم نے جو کہا اس کی اصل کیا ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو اتنا کچھ فرمایا اس کی اصل کیا ہے, غالباً حدیث شریف میں آپ یہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یا دریافت فرمانا چاہ رہے ہیں. تو عامر فہیم صاحب, صحیح بخاری میں روایت آئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ ملائکتا یطوفون فی الطرق, اللہ کے فرشتے زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں, راستوں میں, روڈز ہیں, سٹریٹس ہیں, یلتمسون اہل الذکر، اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ کا نام لے رہا ہو، کہیں کوئی ذکر کر رہا ہو، کہیں کوئی جماعت بیٹھی ہو. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو تنادوا، وہ آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں حلمو الی حاجتی، فرشتو آؤ. یعنی وہ فرشتے جو اس منظر کو یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو واقعی فرشتوں کو آواز دے کے بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں آؤ، جس کام کو تم چاہتے تھے وہ کام یہاں ہو رہا. فَيَبُفُّونَهُمْ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. حفی اللہ کا نام ہے نا، چاروں طرف بلکہ ہر طرف، اطراف ستہ، جہات ستہ سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر جگہ، بے اجنحتہم، اپنے پر پروں میں ان اس جماعت کو ڈھانپ لیتے ہیں. لسماء دنیا، اور فرشتے پھر ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. یہ دنیا کا آسمان جسے تم دیکھتے ہو، فرشتے ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. یہاں تک کہ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا پروردگار ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے یہ بندے جو مجھے یاد کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یُسَبِّحُونَ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. وَيُكَبِّرُونَكَ، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری جیسی بلند ذات بھی کوئی نہیں ہے. وَيَحْمَدُونَكَ، اور تیری تعریف بیان کر رہے ہیں. وَيُمَجِّدُونَكَ، مجد، عزت، احترام، امجد، بہت زیادہ عزت والا. فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لا واللہ ما رَأَوْكَ، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں انہوں نے دیکھا. اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، کیا ہو اگر یہ مجھے دیکھ لیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر دیکھ لیں آپ کو، اشد لک عبادتا، بہت عبادت کرنے والے بن جائیں، اشد لک تمجیدا وتمجیدا، بہت تیری تعریف بیان کریں، تیری بلندی، تیری عظمت کے گن گائیں، اکثر لک تسبیحا، اور اے پروردگار ہر عیب سے تجھے پاک قرار دینے میں بہت زیادہ حمد و ثنا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما یسألونی، کیا چاہیے انہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہیں دیکھا. اچھا بھائی، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں پروردگار اشد علیہا حرصن، ان کی تمنا بہت شدید ہو جاتی، اور تو اس سے بہت مرتبہ اس جنت کو مانگتے اور جنت میں اپنی رغبت کا اظہار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ ورز کرتے ہیں کہ پروردگار من النار، کہتے ہیں اللہ جہنم سے محفوظ رکھ. پوچھا گیا کہ جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو کہتے ہیں لو رعوہا کانو اشد منہا فرارن، اگر یہ جہنم دیکھ لیتے تو جتنے اب ڈرتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ فرار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ خوف ان پہ طاری ہوتا. فَيَقُولُ، تو اللہ اپنا آخری فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ، میرے فرشتوں، زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے فرشتوں، گواہ رہنا، انی قد غفرتُ لَهُمْ، میں نے معاف کیا، میں نے ان سب کی خطاؤں سے درگزر کیا. قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو ایک فرشتہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار آپ نے اتنا نوازا ہے، فیہم فلان لیس منہم، ایک آدمی آ کے ایسے ہی راہ چلتے میں بیٹھ گیا تھا، وہ ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا. انما جاء لحاجت، وہ تو اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلسا، یہ تو ایسے خوش نصیب ہیں، لا یشکا بہم جلیسوم، جو ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ گیا ہم اسے بھی محروم نہیں کریں. یہ اتنے اچھے ہیں، یہ جو اللہ نکاح مجھے یاد کرتے ہیں میں تو ان کے ساتھ رہنے والے کو بھی معلوم نہیں کرتا، یہ ہے اس کی اصل. کیونکہ اولیاء کرام وہ ذکر اللہ کا کرتے رہتے ہیں، یاد ہے نا اللہ کی، دل سے ذکر کرتے رہتے ہیں، پاس انفاس ہے اللہ کی ذکر کا ایک طریقہ، وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے ذات کی معیت کا جو مراقبہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ذات پاک کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں، علم میں لگ جاتے ہیں، ذکر میں لگ جاتے ہیں، کہاں کہاں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق. وہ جو آخر پہ حیرت ہوتی ہے، ہر دن ان کے لیے حیرت کا ہوتا ہے اور ہر رات حیرت کی ہوتی ہے، وہ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں. وہ اتنے خوش قسمت ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ جو ان کے پاس اپنی ضرورت سے بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے نا، ہم اس کو بھی محروم نہیں کرتے. کتاب الدعوات میں ذکر الہی کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، صحیح بخاری میں وہ حدیث آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار اس میں بھی آئی، بلکہ امام مسلم نے رحمت اللہ تو باب نہیں باندھا، نبوی رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیے تھے نا، مسلم نے تو نہیں، صحیح مسلم کے باب قائم کیے تھے، وہاں بھی یہ آیا ہے کہ استغفار وغیرہ کی فضیلت میں وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ. تو اس لیے یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ لاکھ سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے، غالباً اس کی اصل یہی ہوگی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں ان کی صحبت بہت غنیمت ہے، قیامت میں تو فیصلہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، دنیا میں بھی بخشے جاتے ہیں. ایک سوال تحریر فرمایا ہے کہ 1200 رجال مرد قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، رجال اللہ تلحیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور مرد تو وہ ہیں جنہیں ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی. تو رجل مرد کے معنی 1200 رجال کی روایت معلوم نہیں، جناب والا نے جہاں بھی پڑھی ہو اگر حوالہ مل جاتا تو اسے دیکھتے، کوئی روایت ایسی اپنے علم میں نہیں. ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے کہ چھوٹی مساجد میں عیدیں ہونے لگی. ہاں بھیا، اب تو ہر جگہ یہی ہونے لگا، 20 آدمی مسجد میں مشکل سے آئیں، چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، تب بھی انہوں نے عید اب وہیں پڑھ لی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو عید مسجد میں پڑھی کبھی نہیں. 2 بارش کی وجہ سے باہر گراؤنڈ میں عید کی نماز ادا کرنا دشوار تھا، تو آپ نے مسجد نبوی میں پڑھا دی تھی، ورنہ ہمیشہ عید پڑھنے کے لیے گراؤنڈ میں جاتے تھے، کھلی جگہ پر جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اصل سنت ہے. لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ وہ یاد آتا ہے جو ابن قیم رحمت اللہ زاد المعاد میں لکھا ہے، ایک چیز ذکر کرنے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت تو یہ تھی. ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جاہل مولویوں نے اب اسے یہ بنا دیا ہے، وہ اپنے زمانے میں ائمہ کی عام مسجدوں میں جو مولوی ہوتے ہیں ان کی جہالت کو روتے تھے، اب ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے عید مسلمانوں کو ہمیشہ کھلے میدان میں، گراؤنڈ میں، وہاں جا کر پڑھنی چاہیے. ایک چیز بھجوائی ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے حدیث کے متعلق، وہ ہے، وہ بیان ہم سے کھل نہیں سکا. ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں جو HTTP یا کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں، ہم اسے کھول بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے. بھائی یہ جتنے بھی لوگ بھیجتے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اسے کسی اور طرح کریں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ امام غزالی رحمت، ہاں یہ بات پوری کر لیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جو ہم نے کہیں بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ حدیث میں کوئی مستند عالم دین نہیں تھے، تو یہ بات آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں مل جائے گی. یہ بات آپ کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے خود اپنے حالات زندگی میں مل جائے گی کہ انہوں نے معقولات کو پڑھا اور زبردست پڑھا. فلسفے پہ انہوں نے اٹیک کیا. اور کیا کہنے فلسفے پہ ان کے اٹیک کے, یہ ابن رشد اگر بعد میں نہ آ جاتے تو ان فلسفیوں کو تو ڈھونڈے سے پناہ نہ ملتی. بہت کمال کی چیزیں لکھی. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفے کو باطل کیا جو اللہ تعالی کے وجود سے انکار پر مبنی تھا. لیکن منقولات میں یہ بات نہیں تھی. منقولات امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے جو ہیں یہ تو پھر پڑھاتے تھے مستعصم باللہ کے ہاں, پھر وہ تشریف لے گئے تھے بیت المقدس. بیت المقدس کی جو مسجد اقصی ہے اس کے گنبد میں اوپر 10 سال انہوں نے اسی جگہ گزارے, بس وہاں بیٹھے رہے, سوچتے رہے, اللہ کو یاد کرتے رہے. 10 سال کے بعد یہ اس کو چھوڑ کے پھر آئے. وہ جو غزالی گیا تھا وہ اور تھا, جو پلٹا وہ اور ہے. کیمیائے سعادت ہے, امام غزالی کی احیاء العلوم ہے, کیا کہنے. ان سب کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ احادیث نہیں ہے. غزالی نے جو بات نہیں کیا, بس اپنے زمانے میں جو صوفیوں میں کوئی بات مشہور ہو گئی اسے تحریر فرما دی ہے. اصل میں حدیث کے میدان کے وہ آدمی بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وفات سے 2 سال پہلے ایک شافعی بزرگ تھے رحمہ اللہ, ان کو گھر بلایا اور پھر ان سے بخاری شریف پڑھی. تو اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں, آپ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ کا فتاوی پڑھ لیں یا امام غزالی کے حالات پڑھ لیں, یا پھر آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احادیث کو خود پڑھ لیں. جیسے مثنوی میں مولانا روم کرتے ہیں نا فرضی قصہ, امام غزالی رحمت اللہ نے کئی جگہ ایسی چیزیں کی ہیں. اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. مولانا روم نے مثنوی میں کیوں کیا, حکیم سنائی نے کیوں کیا, فرید الدین عطار نے کیوں کیا, علامہ اقبال نے بھی ایسی چیزیں کہی ہیں. یہ جو بزرگ تھے یہ ایک جگہ اور ہم اس پہ بات کر چکے. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے یہ دیکھ لیجئے گا, معلوم نہیں آپ نے اس پہ سوال کیا بھیجا ہوگا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بات اتنی سی ہے جو سب صوفیہ نے لکھی ہے کہ وہ شراب کے رسیہ تھے اور نشے میں ایک دن اللہ تعالی کا نام زمین پہ کوئی کاغذ میں دیکھا انہوں نے, تو انہیں اسے اٹھا دیا اور صاف کیا, گرد گرد اس سے جھاڑی اور خوشبو لگا کے کہیں اوپر کی جگہ پہ رکھ دیا. تو رات اس نشے میں وہ سو گئے تو فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق کہا کہ تم نے جس طرح ہمارے نام کی عزت کی ہم تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کرتے ہیں اور تمہیں بھی ایسی عزت دیں گے. بس پھر وہ ان کے حالات بہت بدل گئے, ایسے بدلے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر کی مجلس میں جایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنی بڑی کتاب حدیث یہ وہ سب آپ اتنا علم اللہ نے دیا ہے, آپ اس صوفی کی مجلس میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں علم کو جانتا ہوں اور بشر اللہ کو جانتے. کہا میرے پاس علم ہے اور بشر کے پاس اللہ ہے, اس لیے اس کی صحبت میں جاتا ہوں. یہ ہے, باقی جو آپ نے لکھا ہے وہ تو پھر جب لوگ ڈرامائی انداز میں لکھتے ہیں تو اپنی چیز سے بھی وہ اس کی نوک پلک سنوارنے کو گویا اس طرح کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے رحمہ اللہ. ان کی قبر اب بھی موجود ہے, حاضر ہوئے تھے فاتحہ کے لیے ان کی قبر پہ. یہ جو ہم پہ تنقید اور گالم گلوچ کا قصہ ہے بھیا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف اس میں سے اتنی بات لینی ہے جو حقائق پر مبنی ہے. آپ نے مشورہ دیا ہے کہ ہم کم بولا کریں یا بات صحیح کہتے ہیں, ہمارا بھی بڑا جی چاہتا ہے کبھی کبھی, لیکن یہ کمزوری ہے, اس پہ قابو پانے کی کوشش جاری ہے. آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے, ہم بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور کر دے. بولتے ہم بہت زیادہ ہیں. پھر آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ کسی کو گمراہ کہنا آسان ہے اور ثابت کرنا یا ایسے اس کا مشکل ہے, ایسی بات نہیں. ہمیں کسی کا معلوم نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، لیکن میرے بھائی ہمارے لیے کسی شخص کو گمراہ قرار دینا بہت مشکل، بہت مشکل. کچھ لوگوں کے متعلق سال ہا سال سوچ کے پھر یہ لفظ بولتا ہوں کہ مر کے اللہ کو جواب دینا. کفر کے فتوے بھی آتے ہیں، کبھی دستخط نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف یا حیا یا اس کی پہچان اتنی تو ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا. اسے ہم کسی کو گمراہ کہتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان، امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان امام ماتوریدی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان اشاعرہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ ابن عربی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان امام نصفی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان بزدوی ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جس چیز کو گمراہی لکھا ہے اس کو کہتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی انسان پر فتویٰ لگائیں؟ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی انسان کے عقیدے کی تصدیق و تردید کریں؟ یہ بڑے لوگ جو ہیں نا انہوں نے. اور دوسرا پلر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنہ پھیل رہا ہو اور اللہ نے تم میں سے کسی کو علم دیا ہے اور وہ چپ رہے، اس فتنے کی سرکوبی نہ کرے، اس فتنے کی تردید نہ کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت. یہ حدیث سوچ کے زبان پھر کھولنا پڑتی ہے، کیا کرے. اس میدان میں ہم تنہا تھوڑے ہی ہیں یا اتنے احمق ہو گئے ہیں؟ لاکھ ناداں ہوں گے، کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے؟ اتنے احمق تھوڑے ہی ہیں کہ اکیلے اتر پڑے. یہ سارے لوگ جو ہیں نا، اب ہے تو شعر ذرا سا ایسے ہی، ایک مصرع سناؤں جگر مراد آبادی کا، در پردہ چشمے یار کی شہ پا کے پی گیا. تو جو شہ دینے والے ہیں نا یہ ہیں پیچھے کھڑے ہوئے. اس لیے ہر وہ شخص جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ تھی خواب اور حقیقت میں نہیں تھا، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یہ نہ کہو، نہ کہو. ابن اسحاق نے اس کو لکھ دیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق. ابن اسحاق، معاویہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سب کے درمیان کئی کئی سال ہیں. ابن اسحاق نے کہاں سے سن لیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگر یہ کہا بھی تھا تو اس کی مراد کیا تھی؟ معراج کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں یہ لے بیٹھیں گی قیامت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی تھی، یقینی طور پر. یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لیا. یہ معتزلہ اس کا انکار کرتے تھے، اہل سنہ نے کہا انکار کیا ہے، آپ معتزلی ہیں. عجیب منطق ہے. کوئی ایک گمراہی ہو تو مرض کریں. یہ جتنے معراج کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں کہ جسد طیبہ وہاں پہ مدینہ منورہ میں تھا، بخاری میں کہاں آیا ہے؟ بخاری کی روایت میں، بخاری میں صرف یہ آیا ہے کہ بین النوم والیقظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا. آپ کہیں سے بعید ہوتے، آپ صوفی ہوتے، کوئی چار دن اللہ کا نام لیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا نا کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. اس لیے صحیح بخاری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک موجود تھا اور روح مبارکہ تشریف لے گئی تھی، ایسی بات نہیں ہے بھائی. اہل السنہ کا بڑا صاف ستھرا عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے کو نہیں جانتے؟ ہمارے سارے عقائد کی کتاب یہ البحر الرائق دیکھیں، عالمگیری دیکھیں، فتح القدیر دیکھیں، یہ جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں، کتاب الجہاد کے بعد جہاں ارتداد کا باب شروع ہوتا ہے نا، ہم نشاندہی بھی کر دیں آپ کو زحمت نہ ہو گئی، ہمیشہ فقہا وہاں پر پہنچ کے کفر اور ایمان کی بحث چھیڑتے ہیں. یہ تین کتابیں تو ایسی ہی ہو گئی. خدا کی شان ہے آپ بنیادی عقائد پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ فقہ اکبر کس کی ہے. فقہ اکبر کو دیکھ لیں، شرح عقائد کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، ہر ایک نے یہی لکھا ہے وَنِقِرُّ بِمِرَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے اقرار کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وَبِعُرُوجِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں میں پہنچے، وَبُلُوغِهِ إِلَى الْعَرْشِ، حتیٰ کہ اللہ کے عرش تک پہنچے، وَمَنَّ انکر المعراج، جو شخص بھی معراج کا جسمانی طور پہ جانے کا انکار کرتا ہے، ورد الآیات، اور قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے. دو حصے ہیں نا، ایک مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچنے تک کا، اور ایک حصہ ہے وہاں سے پھر عروج کا. یہ پہلا حصہ جو ہے 15 پارے کی پہلی آیت کریمہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ. آپ کیوں نہیں عقیدے کی کتابوں کو پڑھتے؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ گمراہی جو اگلے جملے میں لکھ کے بھیجی ہے کہ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں، تو خدا کی صفات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی تقلید نہیں کرنی تو یہ گمراہی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں آئے گی. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں لیا تھا، یا سب آزاد تھے کہ ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کے لیے؟ کدھر سے لے لیا تھا یہ عقیدہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے عقائد کے خلاف جو جنگ کی تھی، وہ ان کی ذاتی تحقیق ہو گئی تھی، یا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے تھے؟ یہ تقلید کسی نے چھوڑنی ہو تو رفع یدین میں چھوڑے، امین بالجہر میں چھوڑے، اس سے بھی بڑھ جائے. اور جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، طلاق ثلاثہ کو طلاق واحدہ قرار دے دیا تھا، چلو یہ بھی تو کوئی بات ہوئی کہ تقلید چھوڑ دے عقیدے میں، سبحان اللہ، تو پھر تم عقیدہ کہاں سے لوگے اپنی عقل سے؟ اور عقل سے اگر کوئی تقلید چھوڑ دی نا، عقل میں کوئی کہتا ہے کہ معراج ہوئی نہیں، ولیعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 15 پارہ کھولو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو نا، تو پھر اس طرح کرو کہ اتر کف سما، آسمان پہ چڑھ جاؤ، وَلَنُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور یہ جو تم آیتیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہو نا، دم کرتے پھرتے ہو، معاذ اللہ، ہم ہرگز تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تو نزلہ علینا کتابا نقرو، یہاں تک کہ تم آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ جسے ہم پڑھیں. غور سے سنیے گا، مشرکین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک تمہیں نہیں مانیں گے جب تک کہ تم آسمان سے کتاب نہ لے آؤ. ایک پھر انہوں نے کہا تم ہمارے سامنے ذرا چڑھ کے دکھاؤ آسمان پہ. ایک شخص ہے گمراہ، وہ آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی تصور مشرکین مکہ کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چلے جائیں، آپ نے یہی عقیدہ معراج کے نام پہ اپنا لیا، آپ تو گمراہ ہو گئے. اب بولو، چھوڑ دو منقولات، صرف اور صرف عقلن اس کا جواب دو. تکلیف نہیں نہ کرنی کسی کی، تو کہتا ہے یہ عقیدہ تو جو قرآن نے نقل کیا ہے، کافروں کا نقل کیا ہے کہ انسان آسمان پہ چلا جائے بس، اور تم اسی عقیدے کے قائل ہو نا، تو تم تو مشرکین مکہ کی طرح بات کر رہے ہو، کوئی اسلام تھوڑی ہے یہ. اسی لیے فقہا نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا انکار کرتا ہے کہ آپ بیت المقدس تک گئے، تو وہ کہتے ہیں وہ اس مسئلے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. وہ من انکر المعراج, جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا, ورد الآیات, قرآن کریم کی آیات کو رد کیا, فقط کفر باللہ, اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. ومن صدق بالآیات, اور جو کہے قرآن کی آیتیں سچی ہیں, وَبِبْلُوْغَيْهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدَسِ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تھے, وَأَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ, اور کہتا ہے وہاں سے آسمانوں پہ اس پہ میں چپ ہوں, میں اس کا انکار کرتا ہوں یا خاموش رہتا ہوں, وَيَقُولُ اللَّهُ أَدْرِي عَرَجَ أَوْ لَمْ يَعْرُجَ, مجھے نہیں معلوم گئے تھے یا نہیں گئے تھے. فَهُوَ مُبْتَدِعٌ, وہ بدعتی ہے. کتنے صاف لفظوں میں یہ لکھتے ہیں سارے عقیدے کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی انسان ہے, اور آپ اتنی آسانی سے ان چیزوں کو خواب قرار دیتے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے دیکھا ہے انہوں نے لکھا نا, تین چیزیں ہیں تو بہت سی, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی آدمی ان چیزوں کو کہتا ہے نا وہ گمراہ ہے. آپ اگر خدا کو مانتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے, امت کو گمراہی میں نہ ڈالیں, نہ لوگوں کو برے عقیدے کی طرف لے کے جائیں. یہ بدترین چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, معراج کا انکار, اور آپ لوگوں کا ترہ ہے کہ عذاب قبر کا انکار کریں. فقہا لکھتے ہیں کہ یمبغی ان یرا عذاب القبر حقا, قبر کا عذاب بالکل برحق ہے. ومن انکر عذاب القبر, جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے, فانہ ضال, وہ گمراہ ہے, مبتدع, بدعت کا اختیار کرنے والا ہے, عقیدے کی بدعت ہے. معتزلی جدا, بڑا پکا معتزلی ہے, اہل سنہ سے خارج ہے. اس لیے یہ لفظ گمراہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے, اور ہمیں کیا پڑی ہے ہم بولیں. یہ پیچھے جو کھڑے ہیں نا سارے, یہ سب کہہ رہے ہیں گمراہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, اور غفرۃ من غفر النار, یہ جہنم کے کھڈوں میں سے ایک گڑا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, من کرا تبارک الذی بیدہ الملک, جس شخص نے ہر رات کو تبارک الذی 29ویں پارے کی پہلی سورت پڑھی, منعہ اللہ عز و جل بہا من عذاب القبر, اللہ اسے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے گا. وَكُنَّا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نسمیہا المانیہ, اس سورہ ملک کو کہتے تھے یہ روک دینے والی سورت, مانعہ ہے, منع کر دینے والی, کس چیز کو روکنے والی ہے, عذاب قبر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کچھ نہیں تو ترغیب و ترہیب ہی دیکھ لیں. وقال اللہ عز و جل, اور اللہ نے یہ فرمایا کہ من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, اور جو شخص ہماری یاد میں غافل ہو جائے گا, غفلت اختیار کرے گا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. کہتے ہیں کہ ارادہ بقولی معیشتن زنکن, یعنی ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم اسے قبر کا عذاب دیں گے. وقد جا فی ھذا اخبار کثیرہ, اس میں بہت روایات مل جائیں گی. ورنہ مختصرنا, ہم نے تو بس بہت مختصر دو حدیثیں ذکر کیا ہے. وھذا القدر کفایت للعاقل, اور عقل مند آدمی کے لیے بس یہ تحریر بھی کافی. اور میں تو جب مانوں, جب میں سمجھوں کہ آپ کا علمی پایا ماشاءاللہ اتنا بلند ہے کہ آپ بغیر تقلید کیے اس عقیدے تک پہنچے, ہمیں کہنے کی اجازت دیں گے کہ ہم اصل گھر تک پہنچے, مذہبی داستانیں پڑھ لیے, اور اس سے اٹھ کے آپ ہم پہ آتے ہیں. حبیب الرحمان کاندھلوی اور علامہ تمنا عمادی اور پرویز, ان لوگوں کو پڑھ کے آپ اہل سنہ کے منہ میں آتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عقیدے نہیں ہے تقلید, تو نہ یہ نہ کہیں کہ آپ اہل سنہ سے. اس لیے ان تین مسائل میں خاص طور, ایک معراج میں, ایک عذاب قبر میں, اور ایک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا انتقال ہو گیا, کون کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا؟ علامہ سندھی کا حوالہ دیتے ہیں، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے جو ایک خط لکھا تھا، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ پہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے دیوبند کی تاریخ کتنی پڑھی ہوگی، ہمیں بھی معلوم نہیں. جناب والا کا مبلغ علم جب مولانا سندھی پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا تو ان کو بچانے کے لیے، اور مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ پر جب کفر کا فتویٰ لگا تھا تو مدنی نور اللہ مرکدو ہر موقع پہ دوسروں کے کام آتے رہے. حضرت نور اللہ مرکدو نے جو کچھ اس فتوے میں جو چیزیں تھیں مولانا امین حسن عیسائی صاحب کی زبان سے ہم نے خود سنی ہے. حضرت سندھی پہ فتویٰ لگا، حضرت سندھی پہ جب فتویٰ لگا تو حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے خط لکھا تھا، اور اس میں حضرت رحمت اللہ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ 25 سال جو ادھر رہ کے آئے ہیں روس میں، اور جو کچھ انہیں تنگی اور تکالیف دیکھنی پڑی ہیں اس کی وجہ سے بعض چیزوں میں فرق آ گیا ہے. حضرت رحمت اللہ جو کچھ کہیں اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مان لو، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو پھر اس پہ سکوت اختیار کرنی چاہیے. لیکن حضرت مومن ہے، ایسے اچھے ایسے اچھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی منقبت بیان کی حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ، اس لیے آپ وہ پڑھیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکدو قطب الاقطاب تھے، حضرت کی قطبیت اب تک قائم ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کے سائے میں جی رہے ہیں. اس میدان میں آئے نہیں نا، اس لیے یہ جو رفع اور نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، حمزہ عباسی بھی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ، میری تحقیق بھی آپ نے کہاں سے لے لی؟ آپ نے تقلید سے لی نا، کسی کی ماننی ہوگی نا، ورنہ آپ اتنے کب سے پڑھے لکھے اتنے ہو گئے کہ آپ کتابوں میں گھس کے تحقیق کریں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. یہ مرزائیوں کا راستہ کھولنا ہے، اس لیے مرزائی ہمیشہ سب سے پہلے اسی پہ آتے ہیں کہ یہ مانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو. عجیب بات ہے اس تقلید کی. ہم کہتے ہیں امام حنیفہ کی مان لو، اشاعرہ کی مان لو، ماتریدیہ کی مان لو، نصفی کی مان لو، حضرت مجدد کی مان لو، شاہ ولی اللہ کی مان لو، وہاں تو تقلید کرنی نہیں. اچھا صاحب، پر سر سید کی کر لینی ہے. سبحان اللہ، کہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، میں تو شرم آتی ہے. یہ آخری زمانے کے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور جنہیں کتاب کھولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بچے بھی اٹھ کے ان کے منہ آئے اور ہم تقابل کرنے بیٹھ جائیں، لا ہو جاولا اسی لیے غیر محتاط خطیب جو ہیں، ہمیں بڑی غیرت آتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اللہ کی پناہ ہے جو ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک سے بھی کسی کو ملائیں. غیرت مر گئی ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ بے اختیار رگے فاروق کے اندر حرکت نہیں آئی، وہ فرصت تعویل و توجی نمی دے. اس لیے یہ جو تین عقیدے ہیں نا آپ کے، معراج کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، عذاب قبر کا انکار کرنا، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ماننا، یہ تینوں سراسر گمراہی ہیں. آپ رکھیں عقیدہ آپ کی مرضی، لیکن نہ امت کو گمراہ کرو یار، یہ نہ. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا کون قائل؟ سندھی، علامہ سندھی رحمت اللہ کے ہم نے عرض کر دیا، ابن حزم. ابن حزم ظاہر اگر قائل بھی تھے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے، تو امت نے مان لیا تھا، باقی آنے والوں نے نقد کیا. امام مالک رحمت اللہ سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ہم نہیں جانتے ان 8-9 آدمیوں کو جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں. شلتوت جامع الازہر کا جو شیخ الازہر تھے، انہوں نے انکار کیا. شلتوت نے جو فتویٰ دیا تھا، ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں جناب والا، زاہد القوثری نے دھجیاں اڑا دی ہیں اس فتوے کی. آپ ایک نقطے پہ آپ تو کسی چیز سے اتفاق نہیں کریں گے. یہ جتنے شیخ الاسلام تھے نا ترکی کے, جتنے شیخ الاسلام تھے, بڑا بڑا عہدہ تھا, ایسے ہی کوئی شیخ الاسلام تھوڑا بن جاتا تھا, صبری تھے, یہ وکیل تھے ان کے بعد والے لوگوں کے وغیرہ وغیرہ, جتنے شیخ الاسلام تھے ان سب نے عقائد پر لکھا ہے. اور اگر اللہ توفیق دے, ہم نے ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ترکی میں پڑھی ہیں, لمبے قیام رہے ترکی میں. جس نے بھی عقیدے پہ لکھا ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے لکھا ہے, ان کے رفع کا لکھا ہے, وہ زندہ اٹھا لیے گئے یا ان کو نیند آ گئی تھی اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, یہ سارے شیوخ یہی لکھتے. شلتوت نے انکار کیا اور انکار کے بعد اپنا فتویٰ بھی لکھا, خبر واحد, اور اس کی بحث تھوڑی سی کی, ایک صفحے کا فتویٰ ہے. زاہد القوثری رحمت اللہ علیہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے لکھا متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے, اور جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ابھی تو ہم نے وہ فہرست نہیں چھیڑی جس میں لکھا ہے کہ کفر ہے, اسی لیے تو آپ منقولات میں آتے نہیں, اسی لیے تو آپ عقیدے میں کبھی بات نہیں کرتے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے, لے دے کے وہ مذہبی داستان ہے, اس سے پڑھ لیا ہے, اردو کی کتاب ہے, اور اسی کو کنگالے چلے جا رہے ہیں. شلتوت نے جب انکار کیا اسے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہم نے کہا نا دروازہ کھولنا ہے قادیانیت کا, اس سے نیکسٹ سٹیپ شلتوت نے یہ لیا کہ اس نے کہا قادیانیوں کے پیچھے نماز جائے. اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ہو گیا, اسے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے اور کدھر لے کے جا رہا ہے. البانی سے ہزار اختلاف, البانی فیصل وہ ایوارڈ ملا تھا نا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ میاں صاحب رحمت اللہ کو بھی اسی سال ملا تھا غالباً جس سال ان کو ملا تھا. اب عرب جو ہیں یہ البانی کے علاوہ حدیث میں کسی کو محقق مانتے ہی نہیں. سنو ان کی بات البانی کی, یہ لوگ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ, جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے جن میں یہ بیان کیا گیا عن نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے, فَهِيَ كَثِيرَةٌ, وہ بہت زیادہ ہیں. بڑی تمنا ہے خدا مجھے اتنا موقع کبھی دے دے اور یہ مصروفیات کم ہوں, ہم پورا اس بحث کو ریکارڈ کرا دیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کوئی سن لے, اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کا واسطہ ہے اس بحث میں نہ پڑ, نہ قبر کے عذاب کا انکار کرنا, نہ معراج کا, نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا اور آمد ثانی. بحیث خصص لها للامام الکشمیری کتابا خاصا, حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے اور واپس آئیں گے ایک کتاب لکھی, سماہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح, اس کتاب کا نام رکھا کہ وہ متواتر احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے متعلق ہیں. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لگا دیا تھا اصل میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ذمے کے بیٹے یہ حدیث جمع کرو, اور انہوں نے کی تھی, مولانا اسکندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی, اور نزول مسیح کی احادیث پھر حضرت نے غالباً اب تو پڑے ہوئے مدت ہو گئی 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے, دین کو سمجھ ہی نہیں سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فجات حاضل احادیث فی الصحاح, یہ احادیث صحاح میں آئی ہیں, بس سنن حدیث کی کتابیں جو سنن ہیں ان میں آئی ہیں, مسانید میں آئی ہیں, دواوین السنہ اور احادیث کی بڑی بڑی کتابیں جو مرتب کی گئی ہیں ہر جگہ تمہیں ملیں گی, اور یہ وحیہ تدل و دلالتن صریحتن علی ثبوت نزول عیسیٰ علیہ السلام فی آخری زمان, اور اتنا بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واقعی ارشاد فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے. یوسف بن عبداللہ وابل ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، درخواست ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کر دیجیے. دار ابن جوزی نے شائع کی تھی سعودیہ سے، کافی مدت ہو گئی پڑھی، شاید 15 سال ہو گئے ہوں گے جب انہوں نے اپنی تحقیق پوری، اور اس میں مسلسل احادیث لاتے چلے گئے. البانی کا بھی قصہ سنا دیں، البانی نے تمام المنہ فقہ السنہ جو ہے نا، یہ اخوان المسلمین بہت پڑھتے تھے، اس فقہ السنہ کی تخریج کی ہے البانی نے. البانی نے اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھتے تھے، کہتے ہیں یاد رکھو احادیث دجال، جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کا ذکر ہے، متواترہ، یہ احادیث متواتر ہیں. متواتر حدیث محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جو اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین سے روایت ہو کہ اتنے ڈھیر سارے، اتنے متعدد افراد کبھی بھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے جھوٹ بولنے لگے. وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دجال اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی احادیث متواتر ہیں، یجب الایمان بها، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ولا تغتر، دیکھو پڑھنے والوں بچوں، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ انہا احادیث احاد، کہ یہ حدیثیں، یہ عقیدہ ہمارا کوئی خبر واحد سے ثابت ہے. یہی شدتوت نے کہا تھا نا کہ خبر واحد ہے. اسی میں بحث ترجمان السنہ میں محمد عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی ہے. محمد عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ وہ سلسلہ نقشبندیہ میں مجاز تھے، مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ کی، اور مفتی صاحب کی خلافتی رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت مجدد رحمت اللہ کا بڑا بڑا نمایاں سلسلہ تھا. آگے بھی سنا دیں آپ کو، تو گمراہ کے لفظ سے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے. ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے. فَإِنَّهُمْ جُهَّال، یہ سب کے سب پرلے درجے کے جاہل ہیں، بِهَذَا الْعِلْمِ، حدیث کے علم سے. وَلَيْسَ فِيهِمْ، اور ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے سارے ترک کو جمع کرے، ایک آدمی ان میں محقق نہیں ہے. وَلَوْ فَعَلَ لَوَجَدَهَا مُتَوَاتِرَا، اگر یہ اس موضوع پہ کام کرے تو حدیثیں انہیں متواتر ملیں گی. کما شاہدہ بِذَلِكَ عَئِمَّا، جیسے کہ اس حدیث کے علم کے اماموں نے اس بات کو کہا ہے. کل حافظ ابن حجر، جیسے حافظ ابن حجر رحمت اللہ تھے، حدیث کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ متواتر حدیث سے ثابت ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں. قاضی ایاز نے کہا ہے، اتنی عبارت تو ان کی ہے. ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمت اللہ نے کہا، انہوں نے لکھا ہے صاف. قاضی ایاز رحمت اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جتنی محبت ہے، جتنا تعلق ہے، کمال ہے. اس لیے ہمارے سارے لوگ اسے پڑھتے اور پڑھاتے بھی رہے، خاص طور سے امام احمد رضا خان صاحب اور ان کے بعد بھی جو ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء تھے، خاص طور پہ شفا شریف کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے. اب بھی وہ لوگ بہت پڑھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمال کی چیز قاضی نے لکھی ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا قتل، یہ سب کا سب حق اور صحیح ہے عند اہل سنہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ان احادیث کی وجہ سے جو صحیح ہیں. اور آگے بھی پڑھ لیجئے، اس نے تو کہا ہے نا ناصر الدین البانی نے کہ جاہل ہی پلے درجے کے جاہل اس کا انکار کرتے ہیں. قاضی ایاز کہتے ہیں وَلَيْسَ بِالْعَقْلِ وَلَا فِي الشَّرْعِ، اور شریعت اور عقل دونوں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ بالکل اس علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. فوجب اثباتہ، تو ضروری ہے کہ اہل سنہ میں سے ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے. یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ کوئی عقل کے خلاف ہے، یہ وہ کہتے ہیں بالکل عقلن ہے. اس لیے پھر اس پہ بھی تفرا یہ ہے کہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ جھوٹے تھے اور ابن عربی نے بھی جھوٹ رکھا اور ہم ایک پیمانہ رکھیں. سبحان اللہ، پیمانہ آپ مقرر کریں گے. بھیا ابن عربی کی کتابیں آپ نے کتنی پڑھی؟ آپ ابن عربی کی فتوحات کو کھولیں، آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، سچ بتائیے ایمان سے آپ نے کبھی پڑھی؟ شاہ ولی اللہ جھوٹ بولتے تھے تو حدیث کی سند کا کیا اعتبار ہے؟ اس دین کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 1760 میں. 1760، 1860، 1960، 250 سال ہو گئے. ہمیں کوئی ایک آدمی آج تک ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ شاہ ولی اللہ جھوٹ بولتے تھے، اعظم اللہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ جھوٹ بولتے تھے. بس درخواست کی جا سکتی ہے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، نہ کریں ایسا. ہم کل کے چھوکرے اور علم کے میدان میں یتیم لوگ شاہ ولی اللہ کو سمجھ ہی لینا صرف بس کافی، نہ کریں. آج تک جو کسی نے ہم نے سنا ہو یا پڑھا ہو کہ الزام لگایا ہو کہ شاہ ولی اللہ جھوٹ، اگر یہ جھوٹ گھڑنے والے ہوتے نا صاحب، تو آج سے 250 سال پہلے جو لوگ جھوٹ بولتے تھے نا مٹ مٹ آ گئے. نمود انمود کو کون جانتا ہے؟ وہ جو کچھ بک بک ہوتی تھی کون جانتا ہے؟ اس زمانے کے مغل سلاطین کے پیر بننے کا جنہیں شوق تھا کون جانتا ہے؟ سب مٹ گئے. اور جو اللہ کے لیے چیز تھی وہ باقی رہی. شاہ ولی اللہ کو اب تک پڑھا جاتا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا نام لیتے ہوئے لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے نہیں سکتے. شاہ صاحب بڑے آدمی، پیمانہ بالکل ایک ہی رکھا ہوا اور پیمانہ اہل سنہ میں ہونے کا. آپ نے کبھی ملا صدرہ کو پڑھایا عقیدہ کیا ہے؟ شیرازی کو پڑھایا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو چیز ابن عربی کہتے ہیں اور جو بات یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ اور جو ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ بقات میں کہتے ہیں، اس میں اور جو کچھ اہل تشیع اپنے ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اپنے ائمہ کے لیے معراج کے قائل ہیں، وہ اپنے ائمہ کے لیے ناسخ شریعت ان کے قائل ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں. ابھی تو بھی ہم نے پچھلا بیان اس پہ ریکارڈ کروایا تھا، یہ سب کہاں کہتے ہیں؟ اب مثنوی کو پڑھ لیں معروف کی، آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھ لیں، خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو پڑھ لیں. اس لیے ابن حزم ہو یا علامہ اقبال ہو، شلتوت ہو یا سندھی رحمہ اللہ، کوئی بھی ہو، ہمیں ٹھیٹھ غرض اہل السنہ کے عقیدے سے ہے. اور اہل السنہ کا عقیدہ عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک وہ محفوظ. اہل السنہ تو درکنار، ہم تو اتنے پکے ماتریدی ہیں کہ اشاعرہ کو نہ خاطر میں لائیں جن مسائل میں ان کا یا تو لفظی نزاع ہے یا حقیقی ہے. ہم ان کی بات نہ سنیں تو اور کیا اتھارٹی ہے؟ اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری